चलिए रुकू नंबर 10 पे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतला दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। और वो क्या है, अब ये तिजारत के लिए अब इसकी शराइत सुन लीजिए। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। क्या मिलेगा इसके बाद, कितना प्रॉफिट है इस बिजनेस में। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें उन जन्नतों में पहुंचा देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और साफ सुथरे घरों में जो जन्नतें अदन में होंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और कुछ और भी मिलेगा, वो क्या, व उखरा तुहिब्बूनहा, और वो क्या है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और उसकी जल्द फतह याबी है। ईमान वालों को खुशखबरी दे दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ और जिस तरह हज़रत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने, हवारियों ने कहा हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। पस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों को की इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, पस वो गालिब हो रहे। ये था रुकू नंबर 10। इसका उन्वान क्या है, खूनू अंसारुल्ला, अल्लाह के मददगार बन जाओ। असल में एक टाइटल है जिसकी तरफ अल्लाह ताला बुलाता है। और इसी के नाते से फिर शुरू में एक तिजारत की बात हुई, अल्लाह ताला ने रुकू के शुरू में एक तिजारत का बात हुई। कौन सी तिजारत, जो अजाब अलीम से निजात देने वाली है, यानी बैंक करप्सी से निकालने वाली है। क्या बात हुई, नंबर एक पहली शर्त क्या है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, इसकी राह में अपनी जानों और मालों को लगाना। मिलेगा क्या, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, ऐसे बागों में दाखला जहां जन्नत नहरें बहती, अबदी क़याम की जन्नतों में बेहतरीन घर जन्नत अदन। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद फतह और नुसरत का वादा पूरा होगा। करना क्या है इस काम के लिए, अंसारुल्लाह बनना है, अल्लाह के मददगार बन जाओ। हज़रत ईसा ने भी यही दावत दी, कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार होगा। हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार, ये नहीं कहा कि आपके मददगार हैं बल्कि अल्लाह के मददगार हैं, क्योंकि दीन का काम करने वाले काम कर ही तब सकते हैं जब उस काम को वो अल्लाह का काम समझते हैं और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। और फिर बनी इसराइल में से एक गिरोह तो उनकी दावत पे मुसलमान हुआ, दूसरे ने इनकार किया, अल्लाह ताला ने ईमान वालों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की। ये है वो मुकाम जो हम सब के लिए वाकई एक कमिटमेंट की दावत देता है हम सबको, कि हमने अल्लाह के इस दीन के काम के अंदर अपना कितना हिस्सा डालना है। अब देखिए कि अल्लाह का दीन का काम जो है ना, वो एक दीन का काम और दीन जो है वो एक इंसान नहीं होता, दीन जो है एक इज्तमाईयत का दर्स देता है। इसीलिए अगर हम में से किसी को शौक है कि हमने इस नूर को आम करना है, तो उसमें हम सबको भी अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लम ने यह दावत दी थी जब आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की, हज का मौसम आया, आप सबके बीच में चले गए और कहा तुम में से कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं अल्लाह के दीन के पैगाम को लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि उस वक़्त तो आपकी जान को भी ख़तरा था ना, कत्ल होने का डर भी था, क्योंकि ये लोग मुझे दीन का काम करने नहीं देते। और आपको मालूम है कि इस पुकार पे औस और खजरज के लोग जो थे मदीना से आए हुए, उन्होंने लब्बैक कहा और कहा अल्लाह के नबी हम आपकी मदद करेंगे। और इसी फिर बैत उकबा अव्वल और बैत उकबा सानी हुई कि जिसके नतीजे में बाद में इतने खूबसूरत हालात बने कि आप फिर मक्का को छोड़ के मदीना चले गए। और आप देखिए कि मदीना में जाने से जो इस्लाम फैला वो मक्का में फैले हुए इस्लाम से कई गुना बड़ा था। तो लिहाजा हर एक ने अपना हिस्सा डाला। मैं इसको ऐसे समझती हूँ, क्यों नहीं हो पाता, यानी ये सूरत जो है ना सफ, ये इत्तेहाद का दर्स भी देती है। अमूमन इत्तेहाद क्यों नहीं हो पाता दीन के कामों में? अमूमन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ दीन का काम हो तो बहुत रहा है लेकिन बिखरा हुआ, टूटा हुआ, या मुतफर्रिक कोशिशें तो बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनफरादी तौर पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, जुम्मों के खुतबे देते हैं, लेकिन दीन फैल क्यों नहीं रहा? इज्तमाईयत नहीं। उसकी वजह क्या है? कुछ चीजें आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि दीन का काम करने वाले इज्तमाईयत का शिकार क्यों नहीं, फटते क्यों हैं, आपस में क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हर बंदे को उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। मैं पहले इससे एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे एक घर होता है कितनी चीजों से मिलके बनता है, यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं इसमें ईंटें भी हैं, इसके अंदर सीमेंट लगा, इसमें फर्श में कुछ ईंटें हैं, कुछ छत पे हैं, कुछ ईंटें बुनियादों पे हैं, कुछ बाहर मेन फ्रंट के ऊपर आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे पता चलता है। हर ईंट ने अपनी जगह को मुंतखब किया, पसंद किया, मालिक ने उसको जहां लगा दिया, यानी जो काम करवा रहा होता है ओनर है, या समझे जो लेबर कर रहे होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो बताते हैं कि ये यहाँ होगा, ये वहां होगा, हर एक ने एतराज किए बगैर उस जगह को तस्लीम कर लिया। नतीजा क्या हुआ कि कुछ ईंटें मिट्टी में दब गई, अपनी शान खो दी, अपना नाम खो दिया। किसी को पता भी नहीं होता कि कितनी ईंटें मिट्टी बुनियादों में लगी हैं, लेकिन वो कितनी बुनियाद है कि उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है। अगर अब वो ईंटें ये कहें कि हमें तो फ्रंट पे दिखाइए, हमें तो फ्रंट पे लगना है, बास दफा दीन के काम में करने वाले जो आपस में टूट फूट का शिकार होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि ये काम जो मुझे दिया जा रहा है ये मेरे लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं, या मुझे ये काम नहीं करना। और बास लोग, मिसाल है कि अगर हम यहाँ काम करते हैं तो अगर आप में से कोई ये सोचे कि असल दीन का काम तो ये है कि कोई आके स्टेज पे बैठ के हमें ये बात सुनाए, मैं इससे कभी भी इत्तेफाक नहीं करती। क्यों? कि सामने आके काम करने वाला तो बहुत छोटा काम कर रहा होता है, और वो तो इतने बड़े रिस्क पे है कि सारी दुनिया को पता चल जाता है वो ये काम कर रहा है। एक लम्हे के लिए अगर गाफिल हो जाओ शैतान कहाँ से कहाँ जाके फिकवा दे। लेकिन वो लोग जो पीछे हैं, जिनके नाम नहीं पता, जिनकी ड्यूटीज नहीं पता, यानी इस बात को हमारे तक पहुंचाने में इस वक्त कितने लोग काम कर रहे हैं, सबको इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो है। अगर उसमें से कोई एक बंदा अपना काम छोड़ दे, मतलब अगर मैं यहाँ बैठ रही हूँ और कंप्यूटर सपोर्ट करने वाला यहाँ से उठे, चलो मेरी तो जरूरत नहीं और सारा दर्स तो ये खुद दे रही है, मैं जाती हूँ जरा, मैं थोड़ा बाहर काम कुछ कर लूँ, इतने में अगर माइक ड्रॉप हो जाता है, सारे लोग जो जितने भी लोग अल्लाह ताला इस वक्त सुनवा रहे हैं सब खत्म हो गए ना। हर बंदा अहम है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग दूसरे को कबूल नहीं करते, ये बहुत बड़ी एक वजह होती है इत्तेहाद ना होने की। हम लोगों की हैसियत को मानते नहीं। मिसाल है कि एक शख्स है, वो आपके बच्चों को पढ़ा सकता है, और आप उसको कह दें कि अच्छा तुम ऐसा करो कि डोर पे बैठ जाओ और आने वाले जाने वालों से बैठ के साइन करवा लिया करो, आपने उसको जगह नहीं दी, आप कबूल नहीं करना। आप चाहते हैं कि आप उस मुकाम पे किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते जिस पे आप हैं, यानी एक लामुहाला सी एक सोच होती है। जब लोगों को उनके करने के लायक जो काम है वो भी नहीं आप देते तो भी काम नहीं होता। ना अहलों को काम सौंप देना आपको अपनी बर्बादी की तरफ ले जाता है। काम खत्म हो जाते हैं जब उन लोगों को आप आगे ले आते हैं जो काम नहीं कर सकते। इसी तरह एक जुमला लिख लें कि जो लोग काम कर सकें और आप उनको काम नहीं देते, नतीजा क्या होता है? वो देखते हैं काम नहीं मिल रहा, हमारी जरूरत नहीं, काम तो करना है, फिर एक नया रुख खुलता है, फिर एक नया रास्ता बनता है और अल्लाह एक नए तरीके से दीन का काम शुरू करवा देता है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं होता अगर सब काम करने वाले अपने दूसरे के काम की इज्जत करें, उसकी तरफ बुलाने वालों को मोहब्बत से देखें और उसको मुकाबलेबाजी नहीं बल्कि मुसाबका करार दें। तो बहरहाल इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इस सबक को सीखने की दोबारा जरूरत है कि किस तरीके से लोगों की सलाहियतों से फायदा लिया जाए। नबी सल्लम की मैं समझती हूँ कि कामयाबी का राज ही ये था कि आपने हर बंदे से वो काम करवाया जो वो कर सकता था। अगर आप एक बच्चा है आपका, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हाइपर है, आप अगर उससे वो काम नहीं करवाएंगे ना जो उसका जहन को मुतमइन कर दे, तो वो हर वक्त आपके लिए मुश्किल का सबब बनेगा। और अगर आप उसको ऐसा काम दे देते हैं जो उसके दर्जे से छोटा है, या वो 2 मिनट में करके ले आएगा, मुश्किल है, या आप बिल्कुल इसका ऑपोजिट भी कर लें। तो लिहाजा अच्छी मैनेजमेंट क्या होती है, जो लोग भी काम करें, और वो क्या है कि लोगों की सलाहियतों को पहचाने फिर उनको वो काम दे दें। آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ بات کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کوئی بہادری کے جوہر دکھائے، کبھی سنی؟ کبھی آپ نے ابن مسعود کا نام اس طرح سنا سوائے یہ کہ اللہ نے ان سے کام کروایا کہ انہوں نے یعنی ابو جہل کو قتل انہوں نے احر میں کیا تھا نا؟ ہر بندے کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میدان جنگ میں نکلے نہیں، اللہ کے نبی نے اسائن کیا ہوا تھا تم پڑھ سکتے ہو، تم علم والے ہو، بیٹھو صحابہ صفہ میں کام کرو، کبھی نہیں ہوا کہ کہا چھوڑو تم اپنا کام چھوڑو اور جاؤ وہاں مسلمانوں پہ حملہ کر کے آؤ. ابو ہریرہ کی زندگی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، ابن عباس کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا، ابن مسعود کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا. بڑے بڑے صحابہ ہیں جن جو علم والے تھے، وہ علم والے، تم بیٹھ کے اپنا کام کرو، تم بہادر ہو جاؤ. اب یہ بھی نہیں کیا کہ تانے دیتے رہے، مثال خالد بن ولید کو دیں، تم تو کبھی پڑھنے ہی نہیں آتے، تمہیں تو شوق ہی نہیں علم سیکھنے کا، ہر وقت لڑنے پہ رہتے ہو. نہیں، ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سارے لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے نا. اب کہیں کہ سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو باقی کیا ہوگا، سارے انجینئر نہیں بن سکتے. اسی طرح یاد رکھیے سارے لوگ استاد نہیں بن سکتے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہر بندے کو اگر یہ شوق ہے نا کہ میں دین کا کام کروں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ صرف استاد بن کے کر سکتا ہوں تو یہ تو آنر ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہ سکلز اور وہ باتیں پیدا ہونے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ نہیں تو کیا پھر وہ اس کی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا؟ خود نہیں کر سکتے، کسی کہے ہوئے کی بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں. تو بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ اس پہ بعد میں بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام کے اندر برکت دے اور اس کے اندر ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، ہمارے ساتھیوں کو بھی، کہ جو دین کے پیغام کو عام کرنے میں اس طرح کی بات ہو کہ جس سے ہر بندہ اپنی جگہ پہ آ جائے اور ہمارے سینے بھی اتنے کھول دے. بس میں بعض لوگ ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگتی تھیں. اب ایک ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کی ڈیوٹی مائک پہ لگ رہی ہے، کسی کے کچھ، کسی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی اسٹال پہ. جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں اسٹال پہ ڈیوٹیز ہوتی تھیں اور اسٹوڈنٹس کو کرنا پڑتا تھا، اور ایک ایک آنا نہ پائی میں نے دیکھا کہ لکھنا کرنا وہ کرتے تھے. تو ایک دن ایک میٹنگ میں بات ہوئی اور استاد نے ہمیں بتایا کہ یعنی کسی کی ڈیوٹی تھی اسٹال پہ اور وہ بہت روتی ہوئی استاد کے پاس آئیں کہ مجھے کل سے یہ ڈیوٹی نہیں کرنی. بھائی کیوں نہیں کرنی؟ کہنے لگی کہ مجھے کسی نے یہ تانا دیا کہ جس کو اور کچھ نہیں کرنا آتا اس کو اسٹال پہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو بس میں یہ تانا نہیں برداشت کر سکتی. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ کام چھٹ گیا تو آپ نے اس خیر کو روک دیا نا. ہر ایک چیز جو اس کے ہاتھ سے گئی کتنی نیکیاں اس نے لی، کہاں تک بات جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہم لوگ اپنی زبانوں پہ تھوڑا قابو رکھیں اور اپنے دلوں کو بڑا رکھیں تو ہم دین کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. چلیے سورت جمعہ پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے ملے نہیں، وہی غالب اور با حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لا دے. اللہ کی باتوں کو چھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ولا یتمنوہ ابدًا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو یہ آگے بھیج چکے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب بہتر طور پہ جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب کھلے چھپے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا. یہ ترکو نمبر 11, اس کا عنوان کیا ہے؟ عالم بے عمل. بڑی زبردست قسم کی آیت ہے کہ ایسا علم جس پہ عمل نہ ہو وہ ایسے ہی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ اس میں دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کا طریقہ کار بتایا ہے. پیچھے بات ہوئی نا, اسلام پھیلائیں, نور اللہ کو پھیلانے کی بات ہے, تو کیسے پھیلے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کیے؟ نمبر 1, ایک رسول کو بھیجا, امی لوگوں میں سے تھا, 4 کام کیے اس نے, اور آج بھی انہی 4 کاموں سے دین کی دعوت پھیلے گی. نمبر 1, اللہ کی آیتوں کو سنانا, ان کی زندگیوں کو سنوارنا, کتاب اور حکمت کی تعلیم, اور ان کی گمراہیوں سے ان کو نکالا, یعنی پرانے عقائد, باپ دادا کی جو محبتیں عقیدتیں تھیں ان کو کھرچ کے نکالا. اس کے بعد تورات کے ناطے سے ان لوگوں کی مثال دی گئی کہ جن کو تورات کی ذمہ داریاں دی گئیں, علماء تورات کی طرف اشارہ ہے, ان کے پاس بھی یہی دعوت کا کام تھا کہ تم نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے, لیکن انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا. ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ ہو, یعنی گدھے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر انسائیکلوپیڈیا رکھا ہوا ہے یا میرے اوپر کچھ, یعنی ایسی چیزیں ہیں مثلاً کوئی روئی, کوئی غلہ, کچھ, بس اس کو تو یہ لگتا ہے بوجھ ہے. اسی طرح بعض لوگ کتاب کو بوجھ بنا لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس کتاب کو گدھے کا بوجھ نہیں بنانا. بعض لوگ دین کے نام پہ اتنی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پھر خود بھی مشکل میں آتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. ہے یہ کام کرنے کا لیکن عمومیت کا نہیں. عوام الناس کو کتابیں پڑھانے کی بجائے عملی زندگی کے قریب کر دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے جتنا بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کی وجہ سے. تو لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی, پھر یہود کی کچھ تمناؤں کی بات تھی. اس میں ہمارے عمل کے لیے بہت ساری اچھی باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ دعوت اسلامی کو اگر پھیلانا ہے تو یہی 4 کام کرنے پڑیں گے, تلاوت آیات, تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ. اور کتاب کا کام کرنا یہی لازم ہے. یہ کتاب عام لوگوں کو فائدہ دے گی کب؟ جب اس کو عمومیت پہ لے کے آئیں گے. رکوع نمبر 12, چھوٹا سا رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جب پھر نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو تنہا ہی چھوڑ جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے. یہ ترکو نمبر 12, اس کے کتنے ہی عنوان میں نے لکھ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن اب پھر ایک نیا عنوان ذہن میں آ رہا ہے اب پڑھتے ہوئے, اور وہ کیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین. میں نے اس میں ایک لکھا ہوا ہے جب نماز کے لیے پکارا جائے, پھر ایک لکھا ہوا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے, لیکن اب سنتے پڑھاتے ہوئے دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ کیوں نہیں رہتے اس بات میں کہ پھر رزق کہاں سے ملے گا. تو نماز کے لیے پکارا جائے, یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں جمعے کے ناطے سے کچھ باتیں پتہ چلی. نمبر 1, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہاں ذکر نماز کو کہا گیا, یہ چیز آپ نے دیکھی. خطبے کو, سوری میں نے غلط کہا, اس کو کاٹ دیجئے, یعنی یہاں خطبہ جمعہ جو ہے اس کو ذکر کہا گیا, نصیحت, کیونکہ اس سے پھر اور بڑے مسئلے خز ہوں گے بعد میں, انشاءاللہ آپ کبھی دیکھیں گے. خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. ہاں, جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیلو اور رزق تلاش کرو, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو, شاید تمہیں کامیابی ہو جائے. اس کے برعکس ایک واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک دفعہ ایک قافلے کا انتظار تھا جس پہ تجارت کا سامان تھا اور بہت دن سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا. جیسے ایک بھوک کا عالم ہوتا ہے نا, چیزیں ختم ہوئی ہوں, اور اس وقت ایک دن جمعہ کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ عین اسی وقت خبر ملی کہ وہ قافلہ آ گیا. اب وہ سوچیں کہ تنگی کے زمانے میں تھوڑی سی چیز آنے کا مطلب یہ کہ جو پہلے لے گا اس کو مل جائے گی. جو ہی انہوں نے اس چیز کو سنا تو لوگ مسجد آپ کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، صرف 12 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اللہ اکبر، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. یعنی اب دیکھیں کہ انسانی فطرت کیسی ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں، جب نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا تھا اور لوگ دنیا کے مال کی پکار سنی تو چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے. واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو لہٰذا اس سے پھر جمعے کی اہمیت اور اس پہ بات جو ہوتی ہے، پہلی بات کیا ہے کہ نماز کی، جمعے کی نماز کی طرف نہیں بلکہ خطبے کی طرف دوڑنا ہے. یہاں میں نے لفظ ذکر کو اس لیے رکھا کہ آپ اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور شوہروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کو، کہ جو صرف آخری وقت پہ مسجد میں بھاگتے ہیں، کہ جس وقت نماز جو ہے وہ صف کھڑی ہونے کو تیار ہوتی ہے. جب بھی میں کہیں مسجد ایسی میں ہوتی ہوں، وہاں ایک جگہ ایسا ہے، تو میں جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو میں اس پردے میں سے ہلکا سا جھانک کے اس نیت سے ضرور دیکھتی ہوں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو کبھی 2 یا 3 لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں مسجد کب بھرتی ہے؟ جب لوگ بالکل نماز کھڑی ہوتی ہے. تو اصل چیز خطبہ ہے. لیکن جمعے کی کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی بہت ہی مختصر کر کے، کیونکہ اس وقت اب وقت اتنا نہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ بہترین دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. اس دن نہا دھو کے جمعے کی لیے نماز میں آنا سنت ہے. خطبہ سننے سے پہلے آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے لیے ہر مرد، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مردوں پہ فرض ہے، یعنی اس میں کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں کہ کسی وجہ سے اس کو انسان اپنے آپ سے نہ سمجھے. پھر جمعے کے دن کے بارے میں ایک روایت ہے بخاری کی کہ اس پورے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو دعا مانگ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اور عموماً لوگ جو اس پہ بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خطبے اور جمعے کا جو بیچ کا وقت ہوتا ہے کوئی، اس کے دوران کھڑی ہوتی ہے. پھر نسائی کی روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورت کہف پڑھے گا دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اختتام سے نہایا پھر اول وقت میں مسجد پہنچا گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا، جو دوسری گھڑی میں پہنچا گویا کہ اس نے گائے قربان کی، اور تیسری گھڑی میں پہنچا تو اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچا تو اس نے اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا. یعنی اجر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک اونٹ. کتنے کا آتا ہے اونٹ، کوئی بتائے گا؟ میرے حال میں آج کے دور میں بھی پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ 30,000-40,000 کے قریب ہے. ہاں لگا لیں، اب آپ یہاں کے حساب سے $500 ہو گئے جی. اب آپ دیکھیے $500 کا ایک اونٹ، اور ایک انڈا کتنے کا آتا ہے؟ 5 سینٹس کا آتا ہوگا میرا حال ہے، اور یہاں کی بات کریں 5 سینٹس میں آتا ہوگا نا. اب دیکھیے 5 سینٹس لینے ہیں یا $500 لینے ہیں؟ کیا آپ ایسے نہیں اپنے بچوں کو تبلیغ کر سکتے؟ کیا آپ کو نفع چاہیے؟ یہ ہے آپ کے نفع کی چیز. اور فرمایا جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں. فرشتے خطبہ سنتے ہیں جن کو ضرورت نہیں، جو لا یعصون ما امر اللہ ہو، جو اللہ نے ان کو کہا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر عام لوگوں کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے. یہ مائیں ہیں جو ایسے بچے تیار کرتی ہیں. ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. یہ تیسرا کام ہے جب جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، درود بھیجنا. اس روز فرشتے درود میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پھر اس دن جمعہ کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ بھی بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کو آئے گی. تو لہٰذا اسی خیال کے تحت انسان نیکی کر لے کہ نہ جانے کتنی قریب ہے وہ قیامت. اللہ تعالی ہم سب کو اور بچوں کو اور شوہروں کو، جو بھی گھر والے ہیں، ان کو توفیق دے کہ وہ مسجد میں جمعے کی نماز کو بر وقت جا کے حاصل کریں. اب دیکھیں کہ گھروں میں ایک اختتام ضرور ہونا چاہیے جمعے کے ناطے سے، ہر چیز کو الگ کر کے پھر اس طرف ایک طرف لیا جائے. چلیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان حکموں کو سن کے عمل کر سکیں. سورۃ منافقون پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, بس اللہ کی راہ سے رک گئے. بے شک برا کام ہے جو کام وہ یہ کر رہے ہیں. یہ اس سبب سے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے, بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں. جب یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں, گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگی ہوئی. ہر سخت آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں, یہی حقیقی دشمن ہیں. ان سے بچو, اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں, تو یہ اپنے سر ہلاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو جائیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو, یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں, اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. لیکن یہ منافق بالکل بے سمجھ ہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ آ جائیں گے تو عزت والا وہاں کے ذلت والے کو نکال دے گا. سنو, عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے, لیکن یہ منافق نہیں جانتے. یہ تھا رکوع نمبر 13. اس کا عنوان کیا ہے؟ دل کے کھوٹے. کون ہیں منافق؟ جن کے نام پہ منافقون سورت موجود ہے. اس سے پیچھے ایک سورت آپ پڑھ چکے, سورت المومنون. دوسری آ گئی منافقون, اور تیسری آئے گی تیسرے پارے میں الکافرون. یہی ہے ہدایت کے اعتبار سے تین گروہ, اور ترتیب بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سامنے رکھی. اس رکوع میں بنیادی طور پہ منافقین کی کچھ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے اس کا ذکر ہے, لیکن حقیقت میں ان کا عمل اس سے مختلف تھا. کیا بات؟ سامنے آتے تو گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی گواہی جھوٹی ہے. یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں, یعنی آپ کی نظروں میں سچا ثابت ہونے کے لیے. اصل میں خود بھی رکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں آپ کے راستوں پہ آنے سے. بری حرکتیں کرتے ہیں, اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب دیکھیں کسی انسان کا یہ کتنا بڑا منافقانہ رویہ ہو سکتا ہے کہ سامنے آ کے تو بات اچھی کرے, تعریف کرے, لیکن بعد میں پیٹھ پیچھے جس کو کہتے ہیں کہ چھرا گھونپنا یا وار کرنا. اور اسی چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقت رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری پوسچر پر بھی تنقید کی ہے 6 طریقے سے. نمبر 1, ان کے جسم بڑے شاندار ہیں, یعنی اپنے جسموں کو سنوارنے کا کام بہت خوشی سے کرتے ہیں. بولیں تو باتیں سنتے ہی رہ جاؤ. ان کے بات کرنے کا رنگ ڈھنگ بہت ایسا ہے, اصل میں لکڑی ہے جو دیوار کے ساتھ چن دی گئی. یعنی جیسے لکڑی اپنی جگہ پہ رکھ دو تو وہاں سے ہلتی نہیں, اسی طرح یہ بھی منافق عملی میدان میں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں. یا رات کو سوتے ہیں تو بستروں پہ لکڑیوں کی طرح سوئے رہتے ہیں کہ ان کی راتوں میں اٹھنا نہیں ملتا. پھر اسی طرح ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے, قرآن میں آیت آتی تھی, تو یہ فوراً یہ سوچنے لگ جاتے تھے یہ ہمیں سنا رہے ہیں, یہ ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اور دھڑکتے رہتے تھے ان کے دل کے کہیں ہماری باتیں نہ کھل جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پکے دشمن ہیں, آپ کو ان سے محتاط رہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر رویہ رکھتے وقت ہر انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے اس بات میں، آپ کے اس کام میں مخلص نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس پورے عمل رکوع میں یہی عمل کی بات ہے کہ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، دوسروں کی منافقت ڈھونڈنے کی بجائے اپنا نفاق چیک کرنا ہے، کیونکہ جب دوسروں کو دیکھیں گے تو خراب کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اصلاح ہوگی۔ رکوع نمبر 14 پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی نقصان والے لوگ ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو ہمارے راستے میں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک کام لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 14۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ موت آ جائے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ شروع میں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی دو چیزوں کا ذکر ہوا، نمبر ایک مال اور دوسری اولاد۔ مال کیا ہے؟ کمانے کے لیے، اور اولاد کیا ہے؟ مال خرچ کرنے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو عموماً انسانوں کی زندگی ان دو ہی چیزوں کے پیچھے گھومتی ہے۔ سارے دن کی محنتوں سے جو کماتے ہیں وہ بیوی بچوں کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو خرچ کرو، اور اس کے ساتھ پھر اپنے لیے اور دنیا کو بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے خرچ کرنے کی دعوت دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارا وقت آ جائے تو اس وقت یہ تمنا کرو کہ اب مجھے مال بہت ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ کا وقت پورا ہوتا ہے تو کوئی اس میں آگے نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے اپنی موت کے آنے سے پہلے خرچ کرنا ہے۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ صرف مال؟ یہ تو لفظ ہی نہیں آیا قرآن پاک میں۔ دیکھیے آیت نمبر 10 کو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بس۔ تو ہمارے لیے عمل کی بات ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، اپنی نعمتوں کو دیکھنا ہے، اور پھر خرچ کرنا ہے اس سے پہلے۔ ہم مال کب سنبھال کے رکھتے ہیں؟ بڑھاپے میں کام آئے گا۔ اور اگر یہ یقین آ جائے کہ میری موت کسی بھی وقت آنے والی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم مال سنبھالیں گے؟ ہم تو خرچ کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس ایک آیت پہ جب یقین آنے لگتا ہے نا تو پھر انسان اپنی کوئی بھی نعمت چھپا کے نہیں رکھتا۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں ہمت نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی، کچھ سوچ سکتا ہے انسان کے باہر بات میں کر لیں گے، لیکن میں یہ سوچ کے اس کام کی حامی بھر لیتی ہوں اور نیت کرتی ہوں کہ نہیں، یہ پڑھا دیتی ہوں، کیا پتہ کہ میری موت آ جائے تو کچھ لکھا ہو، کچھ پڑھا ہو، کچھ تو محفوظ ہوگا جو بعد میں کسی کے کام آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ چیز انسان کو رات دن جگاتی ہے، کام کرواتی ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے، اور پھر وہی بات ہے کہ پھر اس جان کو بچا بچا کے نہیں رکھیں گے، اس کو ظاہر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یعنی اس میں موقع جو دیا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی اپنے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں استعمال کر لینا۔ منو مٹی کے نیچے سو جائیں گے، جب بڑی نیند آئے نا تو یہ سوچ لیا کریں کہ بہت سونا ہے، قبر کے اندر کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آرام کرنے کو دل چاہے تو کہیں بہت آرام کرنا جنت میں، یہاں کام کر لو۔ بہت دعوتوں میں جانے کو دل چاہے تو کہیں بڑی دعوتیں ہوں گی وہاں، ان دملی کے مقتدر مقعد صدقین، اللہ کی محفلیں اٹینڈ کریں گے۔ بہت دعوتیں کھانے کھلانے کی چیزیں دین کے کام سے روکیں تو کہیے کب تک، کیا ملے گا اس سے؟ اولاد اور مال اگر ہاتھ روک لیتے ہیں تو پھر سوچئے یہ کب تک۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔